السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے نصیحت اور حقوق کی ادائیگی. دین اسلام ایک کامل دین ہے. دین اسلام کی شمولیت کی گواہی تو آج اس عظیم دین کے دشمن بھی دیتے ہیں، اور کیوں نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے واحد سچا دین ہے جو تا قیامت رہے گا. باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ لوگوں کے اپنے خود ساختہ دین ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. باقی جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے یہودیت ہو یا نصرانیت ہو یا ہندوازم ہو، بودھزم ہو، یا جتنے بھی اور ادیان ہیں، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ادیان ہیں. اور دین اسلام کی اس شمولیت میں اور دین اسلام کے بہت سارے کمالات میں سے ایک یہ کمال بھی ہے کہ دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. خالق المخلوق سے اس انسان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ خالق جل شانہ کی کیا صحیح معرفت ہے؟ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ میرا رب کون ہے؟ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اس رب عظیم کی کیا صفات ہیں؟ یہ کیسا ہے؟ یہ رب کہاں پہ ہے؟ اور میرے پیارے رب کا سب سے عظیم پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم بندے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ان رسولوں پر میرے اوپر کیا حق ہے؟ عوام المسلمین کے کیا حقوق ہیں؟ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟ غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں؟ جانوروں کے کیا حقوق ہیں؟ جمادات کے کیا حقوق ہیں؟ دین اسلام کی شمولیت ان سب کو شامل ہے. اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کی ادائیگیوں کو بیان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے پیارے انداز سے اور مکمل وضاحت کے ساتھ ان حقوق کی ادائیگی کو بیان فرمایا ہے کہ حقوق کیا ہیں اور کیسے ادا کرنے ہیں. اور ان میں سے ایک طریقہ ہے نصیحت کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. تین مرتبہ فرمایا دین نصیحت کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے، اور دین نصیحت کا نام ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے ہیں کس کے لیے نصیحت اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نصیحت تو کریں، اس سے مراد کیا ہے؟ نصیحت کس کی کرے، کس کے لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، ولی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پاک کلام کے لیے کرنی ہے، ولی رسول ہی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنی ہے، ولی امۃ المسلمین، مسلمان اماموں کے لیے یعنی حکمران اور علماء کی نصیحت کرنی ہے، ولی عامتہم، اور عام مسلمانوں کی نصیحت کرنی ہے۔ یہ پانچ ہیں، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی امۃ المسلمین وعامتہم، الدین النصیحہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اور کئی لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، نصیحت کی جب بات کرتے ہیں دعوت اور تبلیغ میں، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے جماعتیں ہیں، افراد بھی ہیں جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ نصیحت بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا ایک حصہ، ایک بنیادی حصہ ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا بنیادی حصہ نصیحت کرنا جو ہے۔ تو مختلف جماعتیں، مختلف گروہ، مختلف افراد جو ہیں، جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث سے مراد کیا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس حدیث پر اترتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم اس حدیث کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم اس حدیث کو صحیح سمجھنے والے ہیں کہ نہیں، صحیح عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ معنی جان لے نصیحت کر۔ یہ لفظ نصح جو ہے نصح سے لیا گیا ہے، اور عمومی طور پہ جب کپڑے میں کوئی کٹ پڑ جاتا ہے، جب اسے پیوند کر دیا جاتا ہے، تو نصح الثوب یعنی کپڑے کو جوڑنا، اسے پیوند کرنا۔ تو کسی چیز میں اندر جب کمی پائی جاتی ہے، اس کمی کو دور کر کے اسے پورا کرنا، اسے مکمل کرنا، درست کرنا، نصیحت کا معنی اس مفہوم کے گرد گھومتا ہے۔ اور جو ہم شرعی بات پہ، شریعت کے اعتبار سے، تو نصیحت بالکل برابر حقوق کی ادائیگی کے، جیسے میں ابھی بیان کروں گا۔ میں اگر حقوق کی ادائیگی کا ہمیں علم نہیں ہے، تو پھر نصیحت بھی بیکار ہے۔ کیا نصیحت کریں گے جب آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب کا کیا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا کیا حق ہے، حکمران مسلمان کا اور علماء کا کیا حق ہے، عام مسلمانوں کا کیا حق ہے، تو کیا نصیحت کریں گے؟ تو نصیحت کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ جو حقوق کی ادائیگی کو جاننے کے علم حاصل کرنا پڑے گا نا، اب بغیر علم کے کیا بات کریں گے آپ؟ جو بغیر علم کی نصیحت کرتے ہیں وہ فساد پھیلاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ نصیحت سے مراد اصلاح ہے، فرد کی ہو یا معاشرے کی ہو، اور معاشرے کی اصلاح کی ریڑھ کی ہڈی ہے نصیحت۔ اس کے بغیر معاشرہ اصلاح ناممکن ہے، معاشرہ حق پر قائم نہیں ہو سکتا، معاشرے کے اندر جو خلل پایا جاتا ہے اس کی درستگی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں اور امت کی اصلاح چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں حقوق کے ادائیگی کے تعلق سے جاننا پڑے گا۔ اس لیے حدیث میں آپ ترتیب دیکھیں، جس کا سب سے بڑا حق ہے ہمارے اوپر، اس ذات کا سب سے پہلے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، قال للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت۔ کہ کیا معنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کر لو، یہ اللہ کے لیے نصیحت ہے۔ قلنا للہ، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ اور عجب بات یہ ہے میں نے سوال کیا ہے اور کئی لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے، سوچ رہے ہیں کہ کیا حق ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کا جواب یہ دیکھ لیں، یا جس کو اس وقت جواب نہیں آ رہا وہ یہ دیکھ لے کہ ابھی تک ہم نے زندگی کہاں پر گنوائی ہے. ہمیں ہر چیز کی حقوق کا پتہ ہے. دیکھیں جیب میں جو موبائل ہم ہمارے جیب میں ہے نا، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، پتہ ہے اس کے حقوق کیا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ یعنی چوراہے پر یا سڑک پر چلتے ہوئے موبائل، مہنگا موبائل استعمال نہیں کرتے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی اسے چھین نہ لے. حفاظت کرنی بھی چاہیے. تو موبائل فون کے میرے اوپر کیا حق میں جانتا ہوں، میرے مال کے میرے اوپر کیا حق میں جانتا ہوں. یہاں تک کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں جوتے کہاں پہ رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں جوتے کو، اور کئی لوگ اندر بھی لے کے آتے ہیں چھپا دیتے ہیں تاکہ جوتے نہ چوری ہو جائے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جوتے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کرنی بھی چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں. آسانی کے لیے بتاتا ہوں تاکہ یاد کرنا بھی آسان ہو جائے. چار حقوق ہیں، ہم کتنی جانتے ہیں، چار حقوق ہیں. سب سے پہلا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی جو کہتے ہیں موجود نہیں ہیں، اہل کفر جو بے دین لوگ ہیں، جو دہریے ہیں، جو کہتے ہیں نیچر سب کچھ کرتی ہے، ان کو تو کوئی رب نہیں نیچر کے سوا. وہ تو یوں بس کوئنسیڈنٹلی نیچر اپنے آپ کو پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ مخلوقات بھی دنیا میں آئی. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے جو بڑا سائنسدان ابھی پچھلے دنوں مرا ہے، وہ کیا کہہ کے مرا ہے کہ نیچر اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے. زندگی ساری سائنس میں گزاری ہے، سب سے بڑا فزسٹ ہے. کتنی تھیوریز اور کتنی اس بندے نے فزکس میں کام کیا اور کتابیں لکھی ہیں، لے کے کیا گیا اپنے ساتھ. یہ نیچر جو خود گنگی بہری نیچر ہے، جو خود مسکین حقیر و فقیر مخلوق ہے، یہ خود پیدا کر سکتی ہے اپنے آپ کو، اور کائنات یوں ہی پیدا ہو گئی، بس کوئنسیڈنٹلی پیدا ہو گئی، اچانک ایسے پیدا ہو گئی ہے، سبحان اللہ. تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سب سے بڑی سب سے عظیم حقیقت کا انکار کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شاید دنیا میں بہت بڑے نام لے کے گئے ہیں. اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے دنیا میں، لیکن رب کو نہیں مانتے، وجود کو نہیں مانتے. دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا، یہ تو مانے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. خالق رب کہتے ہیں جس میں یہ صفات پائی جائے، خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن ایک سچا واحد رب نہیں مانتے، ہیں کم لیکن مانتے ہیں. فرعون نے کیا کہا تھا، انا ربکم الاعبد، رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں، تو رب کا انکار کیا اپنے دل میں. اپنے دل میں مانتا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس نے مصر کی زمین کو پیدا نہیں کیا، اس دنیا کو پیدا نہیں کیا، وہ جانتا ہے، لیکن گھمنڈ میں آ کر کہہ دیا اس نے، بہت بڑی بات کہہ دی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سبحان اللہ. اگر کسی نے ربوبیت کو جھٹلایا ہے تو تکبر گھمنڈ پیڑ سے جھٹلایا ہے. اور ان سے گئے ایسے لوگ بھی، جو گئے گزر لوگ موجود ہیں دنیا میں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا تو ہے ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی مشکل کشا موجود ہے، سبحان اللہ. ربوبیت میں شرک کرنا شرک کی سب سے بدترین صورت ہے، یاد رکھیں یہ قاعدہ. ربوبیت میں شرک کرنا، ربوبیت کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرنا، یہ شرک کی سب سے بدترین صورت ہے. اور ہم سنتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں غوث مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے، کسی کے نزدیک پاک پتن والا مشکل کشا ہے، کسی کے نزدیک حجویر مشکل کشا ہے، مشکل کشا صرف ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، مشکل اسی کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور مشکل کو آسان بھی وہی کرتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ یقین رکھنا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی رب نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے بھی کرنی ہے، یعنی دعا اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، مدد طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے تو غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، نظر و نیاز اور قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں، وہ کیسے دیکھ لیں۔ ابو جہل ابو لہب کہ کیا قصور تھا، اہل کفر میں سے کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ وجود کے منکر تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر تھے؟ کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال کریں، زمین آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ جب اسے سوال کیا جاتا ہے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا روا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو غلطی کیا تھی؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ انہیں اہل کفر کی زبانی، ابو جہل ابو لہب کی زبانی کیا فرمایا ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی نہیں عبادت کرتے مگر یہ کہ ہمیں یہ بت جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں، قریب کر دیں۔ عبادت تو کرتے ہیں، عبادت سے کیا مراد ہے؟ دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، توکل، ڈر، امید، سب عبادات ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں اور ان سے بھی مانگتے ہیں۔ تو توحید عبادت تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، جو سب سے اہم حق ہے۔ مشرکین عرب کی غلطی اسی حق میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود نہیں مانا۔ انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب بات کرتا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ سب معبودات کو چھوڑ دیں، ہم ہمارے باپ دادا کے جتنے معبودات ہیں، اب سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم گھر، اس پاک گھر کعبہ جو ہے، اس کے گرد کتنے بت تھے؟ 360، ایک، دو، دس، بیس نہیں، 360 بت تھے۔ طواف کعبے کا بھی ہوتا تھا اور بتوں کا بھی طواف ہوتا تھا، یعنی کہ بت دور تھے کہ صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف ہو اور ان بتوں کا طواف نہ ہو۔ یہ جانتے تھے کہ طواف عبادت ہے اور اس عبادت حق اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور ان بتوں کا حق بھی ہے۔ تو شرک فی العبادہ، ان ھذا لشیء عجاب، توحید اہل شرک میں سے عجیب لگتا ہے ہمیشہ، کیونکہ دل میں اترتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نے کیا فرمایا ہے؟ جب اہل شرک کے سامنے توحید کی بات کی جاتی ہے تو ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں، جب شرک کی بات کرتے تو سینے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ عجیب سی فطرت ہے، بالکل الٹی فطرت ہے، کیونکہ زندگی بالکل الٹی چل رہی ہے۔ وہ جو راستہ جیسے اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ توحید پہ چلنے والوں کے لیے توحید کا راستہ آسان ہے، شرک کا نام سن کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں، اور شرک پہ چلنے والوں کے لیے شرک کا راستہ آسان ہے، توحید کا نام سنتے ہوئے ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، وہ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، اور سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ کی قسم، دونوں برابر نہیں ہیں، واللہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ چوتھا حق اللہ تعالیٰ کا، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ وجود کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ ربوبیت کو بھی مانا ہے، الوہیت کو بھی مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، شرک نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں غلطی کر کے یا تو مکمل انکار کیا ہے یا جزوی انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چوتھا حق جو ہے توحید اسماء اور صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اور اہل ایمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی نام قرآن مجید میں موجود ہیں اور صحیح احادیث میں موجود ہیں ان سب ناموں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور صفات ہیں، بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر نسبت بیان کرنے کے۔ کیونکہ ایسے لوگ بھی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ایمان تو لیتے ہیں، نام ہے، لیکن صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا صفات مان لیتے ہیں لیکن علیم بغیر علم کے ہے، خبیر بغیر خبر کے ہے، عظیم بغیر عظمت کے ہے، رحیم بغیر رحمت کے ہے، سبحان اللہ۔ تو اقرار ہے، انکار ہے؟ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ تو مان لیتے ہیں، لیکن ان صفات کا معنی کچھ اور ہے۔ کیونکہ رحمت کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے، تو دل کا ہونا بھی لازمی ہے، اور پھر اس میں نرمی بھی آتی ہے، پھر اس میں تبدیلی بھی آتی ہے، پھر اس میں شفقت بھی آتی ہے، پھر اس میں اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور پھر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ کس نے کہا کہ خالق کے لیے بھی دل کا ہونا لازمی ہے، پھر نرمی بھی لازمی ہے، پھر شفقت بھی لازمی ہے، اثر بھی؟ کس نے کہا ہے؟ یہ عقل کی خرابی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، ہمارا ایمان کل الرحمن الرحیم ہے، اللہ نے یہ تو فرمایا کہ وہ رحمان الرحیم، یہ نہیں فرمایا کہ رحمت کیسی ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، ہاتھ سے مراد قدرت ہے، نعمت ہے، سبحان اللہ۔ قدرت عربی کا لفظ ہے، نعمت بھی عربی کا لفظ ہے، تو ہاتھ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہتے ہیں بلاغت ہے، انداز بیان کی خوبصورتی ہے، سبحان اللہ۔ انداز بیان کی خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ معنی کی تحریف کر لی جائے صحیح معنی کی؟ تو دوسری شرط ہے، پہلی شرط ہے اسماء صفات کے باب میں کہ انکار نہیں کرنا، دوسری شرط ہے تحریف بھی نہیں کرنی، جو صحیح معنی اسی معنی کے مطابق قبول کرنے اور اسے تسلیم کرنا ہے۔ تیسری شرط ہے کہ کیفیت بیان نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے نام بھی، صفات بھی ہیں، تحریف بھی نہیں کرتے ہیں، انکار بھی نہیں کی، تحریف بھی نہیں کی، لیکن کیسے ہیں؟ یہ کیسے کا سوال بھی جائز نہیں ہے۔ جو مثلیت کا سوال کرتے بدعت ہی ہے، بدعت ہے، جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، اسے کسی نے سوال کیا الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا؟ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ الاستواء معلوم، استواء تو معلوم ہے، معنی کیا ہے؟ والکیف مجهول، کیفیت مجهول ہے، نہیں جانتے کیا ہے۔ والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنه بدعة، اور اس کا سوال کرنا بدعت ہے۔ اپنی بجلی سے شخص کو نکال دیا، اخرجوه، اس شخص نے کہا میں نے نہیں کہا، فلان نے کہا، فرماتے میں نے تم سے سنا ہے، فلان سے نہیں سنے، سے اس کو نکالو میری مجلس سے، اس لوگوں کے ساتھ بیٹھے بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ الولاء والبراء، دوستی دشمنی حد قائم کر دی جاتی ہے، جو اہل سنت ہے وہ دوست ہیں، جو اہل بدعت ہے وہ دشمن، ان سے دوری اور بیزاری اختیار کی جاتی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے، تمہارے منہ سے نکلا ہے، تم ذمہ دار ہو اس کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ حقوق کے تعلق سے احتیاط سے کام کرنا چاہیے، ہم کوئی عام بات نہیں کریں۔ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، جبار السماوات والارض کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، تو زبان سنبھال کے بات کرنی ہے، جو عقیدہ دل میں اسے درست کرنا ہے، اس میں اگر کوئی خرابی، کوئی خلل ہے، واللہ کوئی خیر نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کتنے حقوق ہیں؟ چار حقوق ہیں۔ چوتھی شرط رہ گئی ہے اسماء صفات کے باب میں کہ ٹھیک ہے کیفیت تو بیان نہیں کرتے، لیکن مثلیت تو ہے، کیا مخلوق جیسے ہیں صفات؟ تشبیہ کفر ہے، یاد رکھیں، جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہے، کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں، کفر ہے۔ یہ تشبیہ لازم نہیں آتی، اب مخلوقات کو دیکھ لیں، ہاتھی کے ہاتھ ہیں کہ نہیں، شیر کے بھی ہاتھ ہیں، چیونٹی کے بھی ہاتھ ہیں، انسان کے بھی ہاتھ ہیں، ایک جیسے ہیں؟ نہیں نا، ایک جیسے۔ جب مخلوقات میں یہ تفاوت اور یہ اختلاف موجود ہے، تو خالق مخلوق میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لازمی ہونا چاہیے۔ اس لیے تشبیہ جو لوگ کرتے ہیں اور مثلیت بیان کرتے ہیں، وہ باطل پہ ہیں، یہ باطل عقائد ہیں، یہیں سے لوگوں کو غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے۔ اس لیے چوتھا حق اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اسماء و صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور یہ حق ادا کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم، یہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. آگے سمجھ میں دوسری نصیحت، ولی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے سچی کتاب ہے، اس جیسی کتاب کوئی بھی نہیں ہے، نہ کبھی تھی اور نہ کبھی آئے گی. اور بھی کتابیں موجود ہیں، تورات انجیل اپنے زمانے سب سے عظیم اور سب سے سچی کتابیں تھیں، لیکن جن پر اتاری کہ بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھ سے تحریف کر کے تبدیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پاک کتاب قرآن مجید کی حفاظت خود ذمہ لیا ہے. قرآن مجید ہمارا ایمان ہے، قرآن کے تعلق سے نصیحت کیا سننے، سب سے پہلے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرما جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اس کتاب کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ایمان تو ہم لا چکے ہیں، یہ اساس ہے. قرآن مجید کے حقوق میں سے تلاوت کرنا حق ہے، صحیح تلاوت، غلطی نہیں. ہمارے بچے انگلش تو بڑی فروانی سے بولتے ہیں، جب قرآن مجید کی آیتوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. اگر بچہ انگلش میں غلطی کر لیتا ہے تو والدین شرمندہ ہو جاتے ہیں، بچوں کو جا کے بڑی ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے کہ آج ناک کٹوا دی ہے، کیوں بھائی ناک سلامت رہے، کیا ہو گیا؟ کہتے بھی انگلش میں غلطی ہو گئی ہے، یہ لفظ یوں بولنا تھا یوں نہیں بولا. اب تو لوگ ایکسنٹ پیچھے بھی دوڑ لگا رہے ہیں کہ آپ کا تلفظ جو ہے وہ برٹش ہونا چاہیے، برٹش نہیں تو پھر مزہ نہیں آتا سننے کا، اور بچوں کو مارا پیٹا بھی جاتا کہ برٹش ایکسنٹ والے ہوں، کیونکہ برٹش جو ایکسنٹ جو ہے وہ امریکن سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ پائیدار ہے، زیادہ اچھا ہے. اور سب سے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں بچے کے لیے جس میں انگلش پتہ ہے، پڑھاتے سب اچھا ہے، لیکن جس میں برٹش ٹیچر ہو، جو جس کی زبان جو ہے تلفظ ٹھیک ہو، اس اسکول میں دیکھ کے بڑے دھڑا دھڑ لوگ بچوں کو داخل کرواتے ہیں. انگلش کی تلفظ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جناب، اسی بچے ذرا قرآن جی تلاوت بچوں کو چھوڑیں، والدین سے پوچھیں سورہ فاتحہ ذرا پڑھ کے سنائیں، ذرا سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا رکن ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم سب پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں. دیکھ لیں، اپنا محاسبہ خود کریں، خود پڑھ کے ریکارڈنگ کریں، اور پھر کسی جو یعنی قاری ہیں، معروف قاری ہیں، ان کی تلاوت دیکھیں. شیخ علی الحذیفی فضل اللہ کی تلاوت آپ لگائیں، ٹھیک ہے نا، اور دیکھیں کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں اور شیخ صاحب کیسے پڑھ رہے ہیں. کسی کو مت سنائیں، خود اپنا محاسبہ. موبائل فون تو ہے نا آپ کے، بھائی اسمارٹ فون کیا کام آئیں گے، سارا دن بس سوشل میڈیا پہ لگانا ہے، سارا دن اسی پہ لگے رہنا ہے. آپ سورہ فاتحہ ڈاؤن لوڈ کر لیں شیخ علی الحذیفی کی جو ہے، اور سنیں، پہلے اپنا سن لیں، وہ ریکارڈ کر لیں، وہ سنیں پھر، کیونکہ انسان جب پڑھتا ہے بھول جاتا ہے. پھر اپنی ریکارڈنگ کر لیں جناب، اور پھر شیخ صاحب ریکارڈنگ کر کے ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، فیصلہ خود کریں. اصل شرمندگی ہونی ہے میرے بھائی، واللہ انگلش ہم 10 غلطیں کر کے بھی جائیں، قبر میں فرق پڑے گا کوئی؟ کیا فرق پڑے گا قبر میں؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا میں فرق پڑے گا، لوگ کہیں گے اسے انگلش نہیں آتی، ہمارے کو مادری زبان نہیں آتی تو کیا ہے، نہیں آتی ہمیں، کیا فرق پڑا ہے؟ اکثر میں غلطی ہوگی، ہو گئی غلطی، کیا ہو گیا، فرق پڑا ہے کوئی؟ کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جن پر لوگ ہنستے ہیں، ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے، اسپیشلی جو ساؤتھ انڈینز وغیرہ ہیں، وہ ٹی کو ذرا دودھ دبا کے ٹی صحیح سے حق ادا کرتے ہیں ٹی کا. تو کہتے ہیں یہ اس کی انگلش دیکھو ذرا ہنستے ہیں، یہ برٹش انگلش نہیں ہے، ڈاکٹر تو بن گئے اس انگلش بیچاروں کو نہیں آئی. سبحان اللہ، اس ڈاکٹر محتاج تو ہو نا، تم جاتے تو اس کے پاس نا، لائن میں بیٹھ کے انتظار بھی تو کرتے ہو نا، انگلش ٹھیک ہے، بولا ٹھیک ہے، نہیں ڈاکٹر تو وہ بن گیا ہے. سبحان اللہ، اپنے عربی ٹھیک کریں اور کوشش کریں عربی کو صحیح سمجھنے کی، تاکہ جب قرآن کی تلاوت کریں، کم سے کم جب سورۃ سب سے عظیم سورۃ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا نام الکافیہ بھی، جو کافی ہے سورۃ الفاتحہ، جب پڑھیں تو پتہ تو چلے میں پڑھ کیا رہا ہوں. اور بچوں کو بھی اپنے گھر میں سورۃ الفاتحہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، چھوٹے سورتیں جو ہیں، اور کہیں یہ بھی سنیں، تاکہ تلفظ بچوں کا بھی ٹھیک ہو، بچپن سے ٹھیک ہو. واللہ بچوں کو اب کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ، یہ کارٹونز، یہ میوزک وغیرہ سب ایک طرف ہو جائیں گے واللہ. ہم خود اپنے بچوں خود خراب کر رہے ہیں واللہ. کبھی دیکھا نہیں بچے کیا دیکھتے ہیں؟ خود چھوٹے بچے، میں واللہ حیران ہوتا ہوں، آٹھ آٹھ مہینے کے بچے بڑے اسمارٹ فون سے بھی زیادہ اسمارٹ ہیں. وہ سب فون کھول لیتے ہیں، پتہ ہی اس کی سلائڈ کرنا ہے اور کون سے آئیکن دبانا ہے، کہاں پہ جانا ہے، یوٹیوب کیسے کھولنا ہے، ان کو یاد ہے. واللہ میں حیران ہو گیا. اب آٹھ مہینے کا بچہ کیا وہ ہمیں سمجھتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں. تو ان اسمارٹ فون نے پتا ہے کہ ہمارے بچے کتنے اسمارٹ ہیں، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. لیکن دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ بچے کس طریقے سے چیز کو نکال لیتے ہیں. سبحان اللہ، کہاں پہ وہ ڈرائنگ چھپی ہوئی ہے، وہ ایک فائل دبا کے دوسرے کے اندر سے نکال دیتے ہیں. صرف پہلے نہیں، دوسری جو پیج، دوسرے پیج سے بھی نکال لیتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہے، کیسا ہے. مزے سے سنتے ہیں. ذرا قرآن مجید لگا کے دیکھیں بچوں، وہ دیکھیں بچے کس طریقے سے ان کو سکون آتا ہے، کس طریقے سے. کہتے بچے بہت شرارتی ہیں، سارا دن یعنی آرام سے بیٹھتے نہیں، کودتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، شور مچایا ہوا ہے. بدل ایک ریسرچ کی ایک سائنسدان نے، جو بچوں کو ہم جو تربیت کر رہے ہیں، ایک تو خوراک ہے، بڑی تیز خوراک ہے. اس خوراک کے علاوہ چھوٹے بچے پیپسی پیتے ہیں، ایک سال کا بچہ پیپسی نہ ملے تو روتا ہے. وہ بچوں کو پیپسی کا عادی کسی نے کیا ہے، ہم پیتے ہیں، ہمارے دماغ خراب ہو جائے تو بچے کا کیا قصور ہے؟ پینا دودھ تھا بیچارے نے، پیپسی اس کو بھر کے دے دی، فیڈر میں پیپسی پی رہے بچے، اور اللہ کے بندے فیڈر میں دے رہے اسے. پھر کہتے ہیں بچے آرام سے نہیں بیٹھتے. سبحان اللہ، ہمارا قصور ہے، ہم تربیت، خوراک، نہ تو اپنی خبر ہے نہ بچوں کی خبر. پتہ ہے سچ بات ہے، آج دنیا اس طرف پتہ نہیں کس طرف رخ کر چکی ہے اپنا، ہمیں خود خبر نہیں ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. بس دنیا کے پہیے چل رہے، ہم بھی چل رہے ہیں، کس طرف چل رہے کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور پتہ لگانا بھی نہیں چاہتے. گہرائی کی طرف جا رہے ہیں، اونچائی کی طرف جا رہے ہیں، آگے کیا کسی کا سامنا کرنا ہے خبر نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. الغرض، قرآن مجید بچوں کو لگا کے دیکھیں، بچہ عادی ہو جائے گا، پھر بچہ خود پڑھنا شروع کرے گا. جب بچپن سے بچے کا دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے، واللہ اس کی جو نشو و نمو ہے، جو ہے اس کی جو گروتھ ہے، وہ اسی چیز پہ ہوگی. اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ بچے کو سکون قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا. آج بچے بیٹھے گھر میں، اذان ہوتے بچے رونا شروع کر دیں، ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں اذان سے. ہم نے کب بچوں کو سمجھایا کہ اذان کی کیا عظمت ہے ہمارے دین میں؟ یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں مسجد میں آ کے شکایت کرتے ہیں، جناب اپنے اسپیکر کو ذرا والیوم لو رکھو، ہمارے بچے روتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں. مسجد میں یہ ڈیمانڈ کرنے تو جاتے ہو چل کے کہ اسپیکر کو رخ تبدیل کرو. اب بیچارہ ایک مسجد کا امام مؤذن کہہ رہا تھا، یا بڑا پریشانی ہے، اس طرف کرتا ہوں تو وہ آ جاتے ہیں، اس طرف کرتا ہوں تو وہ آ جاتے ہیں، اوپر کرتا ہوں تو آواز کم آتی ہے. سبحان اللہ، ابھی وہ جہاں تک پہنچ جائیں گے. عجب ہے کہ بعض لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسپیکر کو اذان ختم کر دیں. ان للہ ان الیہ راجعون. اب ہم بچوں کی بات کریں تربیت کی، ان کو سخت تربیت کی ضرورت ہے واللہ. ایسے لوگوں کو سخت تربیت کی ضرورت ہے جن کو اذان کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں. الغرض، مسجد باہر نہیں جاتے. قرآن مجید کے حقوق ہمارے اوپر، تلاوت سب سے پہلے حق ہے، لیکن تلاوت کیسے کرنی ہے؟ جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، صحیح تلفظ سے اور صحیح طریقے سے. پھر دوسرا ہے اتباع کرنا، اور تلاوت کا صحیح مفہوم جو ہے اتباع ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سیدنا عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں اذا تلاها اذا اتبعها، جب چاند سورج کے پیچھے چلتا ہے، اتباع کرتا ہے. تو حق تلاوتی سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان، یعنی قرآن مجید کا حق ادا کرتے تلاوت، یعنی اتباع کرتے ہیں. جیسا کہ اتباع کرنے کا حق، اتباع کب ہوگا قرآن مجید کا؟ جب صحیح سمجھا جائے گا. بغیر صحیح سمجھ کے اتباع ممکن ہے؟ نہیں، صرف دعویٰ رہ جاتا ہے، اتباع کا حق ادا نہیں ہوتا. اور صحیح سمجھنے کے لیے منہج سلف لازمی ہے، کہ سلف صحابہ کرام نے کیسے سمجھا قرآن کو، ہم نے ویسے سمجھنا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت، تلفظ زبان سے پڑھنا ہے، قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے، اس سے پہلے صحیح سمجھنا ہے اور اس کی صحیح اتباع کرنی ہے، اور پانچویں نمبر پہ قرآن مجید کا تدبر کرنا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن کی برکت صرف تلاوت یعنی صرف پڑھنے میں نہیں ہے، قرآن مجید مبارک کتاب ہے اور برکت جڑی ہوئی ہے تدبر غور و فکر سے. دیکھیں غور و فکر بعد میں ہے, پہلے تو یہ سٹیپ تو ہے نا. غور و فکر ہر بندہ نہیں کر سکتا, جب کو معنی کا پتہ نہیں غور و فکر کی چیز پہ کریں گے. انسان صرف غور کب کرتا ہے, جب اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ اس میں میں نے کیا سوچنا ہے, کس چیز غور و فکر کرنی ہے, یہ الفاظ کیسے ہیں, فعل امر ہے یا نہیں ہے, یا اس کی خوبصورتی انداز بیان کی کیسی, کون سے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں, ان پہ غور و فکر کیا جاتا ہے. مثالیں پر غور و فکر کیا جاتا ہے, اللہ نے مختلف مخلوقات کا ذکر ہے ان پہ غور و فکر کیا جاتا ہے. تو غور و فکر کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے جو یہ طریقے میں نے بتائے ہیں یہ لازمی, قرآن مجید کا حق ہے ہمارے اوپر. تیسرے نمبر پہ ولرسولہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق, نصیحت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم نے دنیا جہاں کے مختلف لوگوں کی سیرت یوں فنگر ٹپس پہ یاد ہے. کوئی کرکٹ کا کھلاڑی ہے, کوئی پتہ نہیں کس چیز کا کھلاڑی ہے, کوئی پتہ نہیں سائنسدان ہے, اہل کفر میں سے ہے, جہاں بھی اس کی سیرت ہمارے بچوں کو فنگر ٹپس پہ آتی ہے, یہاں تک جوتوں کا سائز بھی آتا ہے. کیوں؟ دلی محبت ہے. اور یہ حقیقت, جس سے آپ جتنا محبت کرتے ہیں اس کی خبر اتنی ہی رکھتے ہیں, نہیں اس کے بارے مزید خبر کی تڑپ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, جو واقعی سچ ہے, یہ اللہ کا فرمان تو سچ ہے, حق ہے, لیکن ہماری زندگی میں یہ بات کتنی سچ ہے, سوال یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادائیگی, اور پانچ حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر بتا رہا ہوں, تاکہ ہم آج فنگر ٹپس پہ جب خطبے سے باہر جائیں تو پتہ چل جائے کہ آج حقوق کی ادائیگی ہم بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کیا حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں. پانچ حقوق, سب سے پہلے حق ہے الایمان برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لانا ہے. جو ایمان نہیں لاتا وہ دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے. جو یہ کہتے مجھے شک ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے, شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. کیونکہ کلمہ شہادت میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یقین علم کی بنیاد پر گواہی دیتا ہے کوئی شخص. جب قاضی کسی سے سوال کرتا ہے اور گواہ کو سامنے لیا جاتا ہے, گواہ کون ہوتا ہے؟ جو شک کی بات بنیاد پہ بات کرے. یا قاضی کیا کہ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں, آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے, سنے سنے پہ بات ہوتی ہے, گواہی مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی ہے. الا من شهد بالحق وهم يعلمون, تو حق کے ساتھ یقین علم, گواہی کے ساتھ یقین علم لازمی ہے, اس کے بغیر گواہی ممکن ہی نہیں ہے. تو جو شک کرتے ہیں کیسے مسلمان ہے؟ سب سے پہلے حق ہے الایمان برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لانا ہے. دوسرا اتباع کرنا ہے, اتباع, اور اتباع کا حق ادا کرنا ہے. تیسرا ہے محبت کرنی ہے. چوتھا ہے احترام, ادب اور وقار کرنا ہے. پانچویں نمبر پہ درود بھیجن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر, الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے, اور سب سے بہترین دن میں سنت یہ ہے کہ سب سے زیادہ درود بھیجا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. خاص اللہ کے فرشتے ہیں جو درود کو درج کرتے ہیں, خاص فرشتے ہیں مقرر کر دیے گئے ہیں, کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں. تو بہترین دن ہے, اور درود سے مراد ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. درود بھی دعا ہے, اور دعا عبادت ہے, عظیم عبادت ہے. تو یہ پانچ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. چوتھے نمبر پہ ولائمت المسلمین, مسلمان اماموں کے لیے. امام سے مراد دو لوگ ہیں, حکمران ہے اور علماء ہے. مسلمان حکمران کے حقوق اور مسلمان علماء کے حقوق. مسلمان حکمران کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں یاد رکھیں, قرآن سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کے میں, واللہ ایسے علمی مادہ موجود ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان ہے، اللہ کی کتاب پر بھی ایمان ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہے، لیکن حکمرانوں کو حق ادا نہیں کرتے۔ خوارج سب سے پہلا گروہ نکلا ہے امت میں، سب سے پہلا۔ خوارج نے کیا کیا ہے؟ کیا خوارج قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ پر ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ غلطی کہاں پر ہوئی؟ اس چوتھی چیز پر غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے عقیدے کے اصول اچھی طرح جان لیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عقیدے کے اصول کو جان لے، مرد و زن پر فرض ہے کہ کیا عقیدے کے اصول ہیں، اصول الایمان یا اصول العقیدہ۔ ان میں سے جب علماء ذکر کرتے ہیں عقیدے کے اصول کا یا ایمان کے اصول کا، تو ان میں یہ ذکر بھی کرتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کے حقوق کی بات ہوتی ہے، قرآن کے حقوق کی بات ہوتی ہے، صحابہ کرام کے حقوق کی بات ہوتی ہے، ہمارا ایمان صحابہ تعلق سے کیا ہے، پھر اگلے جو اصول ہے وہ مسلمان حکمران کے فرما برداری کے تعلق سے ہمارا ایمان، مسلمان حکمران کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو تم سے تمہارا حق چھین لیں گے، یعنی ظلم کریں گے، ظالم حکمران آئیں گے۔ تو صاحب نے عرض کی اللہ تعالیٰ رسول صاحب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ان کا حق ان کو دے دو۔ حق انہوں نے چھینا ہے ہم سے، ان سے نہ مانگے، نہیں ان سے نہ مانگو، وہ تو چھیننے والے، دینے والے کہاں ہیں؟ وہ تو ظلم کرنے والے ہیں، تمہارا حق تم سے چھین لیں گے۔ ایسا وقت آئے گا امت پر، ایسے حکمران آئیں گے جو تم سے تمہارے حق چھین لیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ تمہیں کوڑے بھی ماریں گے، تمہارا مال بھی لوٹ لیں گے، چھین لیں گے تم سے۔ کرنا کیا ہے؟ اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرو جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی، یعنی مرتے دم تک صبر کرتے رہو کہ اور راستہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے احادیث ہے۔ تو سب سے پہلا حق ہے مسلمانوں حکمرانوں کا السمع والطاعہ، جس کے حدیث میں فاسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، سيد حذيفه رضي الله عنه کے حدیث میں، صحیح مسلم میں، سمع اور طاعت کرو، فرما برداری کرو مسلمان حکمران کی، اگرچہ تمہیں کوڑے بھی مارے اور اگرچہ تمہارا مان بھی تم سے چھین لے۔ تو سب سے پہلے حق ہے سمع و طاعت، فرما برداری کرنی ہے۔ فی غیر معصیت اللہ، اگر حکمران حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، تو اس جزئیے میں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، جو عمومی سمع و طاعت تو باقی رہے گی، لیکن اگر وہ حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، تو یہاں پر سمع و طاعت نہیں ہے، اس جزئیے میں بس ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر وہ قتل کی دھمکی دیتا ہے تو مجبوری کے حالات میں تو جائز ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو سمع و طاعت معصیت میں نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے۔ دوسرا حق مسلمانوں پرانوں کا کہ ان کے ظلم پر صبر کیا جاتا ہے، اگر ظلم کریں تو صبر کیا جاتا ہے، خروج نہیں کیا جاتا۔ خروج منہج الخوارج کا ہے، فساد ہے، اور واللہ کبھی امت میں خیر نہیں لے کے آیا۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، صحابہ کرام کے زمانے سے دور حاضر تک دیکھ لیں، یہ جو دواعش اور یہ جو لوگ نکلے ہیں دہشت گرد اور فساد پھیلانے والے امت میں، یہ کس کے راستے پہ چلنے والے ہیں؟ ابوبکر عمر کے راستے پہ چلنے والے ہیں؟ یہ وہ جو سیدنا علی کے خلاف تلوار اٹھانے والے تھے؟ یہ خوارج کا راستہ ہے۔ کل صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی، آج اہل سنت کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف یہ تلوار اٹھاتے اور قتل و غارت کرتے ہیں۔ حکمران اگر ظلم کرے تو صبر کرنا ہے۔ تیسرا حق ہے حکمران کے لیے دعا کرنی ہے، ظلم کرتے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اگر وہ گناہ فرمانے اپنے رب کے ہوتے اس کے لیے دعا کریں، اس کی اصلاح کے لیے، اس کے جو ارد گرد جو دوست احباب ہیں جو اس کے بیطان ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے ان کو جوڑے اور جو برے فساد ہیں ان سے دور رکھے۔ یہ حق ہے ان کے لیے دعا کرنا۔ چوتھا حق ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف، ان سے جوڑوں کی طرف مائل کرنا، متنفر نہیں کرنا، ان کا حق ہے مسلمان حکمران کا کہ لوگوں کے دلوں کو ان سے جوڑے۔ غلطیاں کریں گے، وہ ظلم بھی کریں گے، مال بھی چھینیں گے، شاید کچھ فساد بھی کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو متنفر نہیں کرنا ہے. اس لیے پانچواں حق یہ ہے, کیونکہ غلطیوں کو ممبر پر سر عام بیان نہیں کرنا ہے, سر عام بیان نہیں کرنا ہے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو حق ہے مسلمان حکمران کا اسے مکمل رازداری میں نصیحت کی جائے. تو پانچواں حق یہ ہے کہ رازداری میں نصیحت کرنا ہے. سر عام مسلمان حکمران کی ممبر پر کھڑے ہو کر یا میڈیا میں بیٹھ کے یا نیوز چینلز میں بیٹھ کے ٹاک شوز میں حکمران کی غلطیاں بیان کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں, یہ سب سے واللہ سب سے بڑا فساد ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت یعنی امت میں مسلمان کتنے مسلمان ملک ہیں جو بد امنی کا شکار ہیں, کتنی ہیں اور کتنی بچے ہوئے ہیں. اب تو ہم یہ بتائیں بچے ہوئے کتنے, ہم یہ گنتے ہیں کتنی بچے ہوئے ہیں. ہر طرف فساد اور بد امنی کی آگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں سب لگے ہیں. اور نیوز چینل سب سے پہلے منہج الخوارج پر چلنے والا, اگر آج دور حاضر میں آپ دیکھیں یہ نیوز چینلز ہیں جس چیز سے آپ اصل منع فرمایا وہی کام کرتے ہیں. ان کو لے دعا کرنی ہے یہ بد دعا دیتے ہیں, لانتے بھیجتے ہیں, بلکہ لوگوں کو جمع کر کے یعنی جو غلطی نہیں بھی ہوتی اسے بھی بہت بڑی غلطی بیان کر کے پیش کرتے ہیں. میرے بھائی میں نہیں کر کے وہ معصوم ہے, میں یہ کہہ رہا کہ حضور جماعت کا منحج کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے قرآن کے تعلق سے اور آخر وجہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سوچ سکتے ہیں اپنے صحابہ سے, صحابہ کو حکم دے رہے ہیں اصبروا اصبروا فعل امر ہے, اے صحابہ کی جماعت تم صبر کرنا, دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے سردار ہیں صحابہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے صبر کرو. کب صبر کرو؟ جب تم پر ظالم حکمران مسلط کرے جائیں گے, تمہارا حق تم سے چھینیں گے, تمہارے پر کوڑے برسائیں گے, تب بھی تم صبر کرنا. سبحان اللہ, صحابہ سے بہتر کوئی ہے؟ واللہ انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اب حکم دے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس صبر کریں, کب تک؟ مرتے دم تک صبر کریں. کیوں؟ کیونکہ جو یہ اصبروا ہے اس کے ضد میں اخرجوا ہے. خروج ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے, خون ریزی ہوتی ہے, بد امنی ہوتی ہے, اور صبر میں خیر ہے. میرے بھائی صبر عبادت ہے, صبر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے, بلندی درجات عطا فرماتا ہے, اور صبر کرنا واللہ بہت مشکل ہے. خروج آسان ہے, لوگوں کے ساتھ نکلنا, ہمیشہ بھیڑ بھیڑ کے پیچھے چل پڑتی ہے, کہاں جا رہی ہے اسے کیا پتہ, دیکھے بھیڑوں کو, اگر ایک بھیڑ بھی کنویں میں گر جائے دوسرے دس اور بھی گر جائیں گے اس کے پیچھے, انہیں کیا پتہ کہ راستہ کہاں جاتا ہے. لیکن اہل حق جو ہے وہ حق کو جانتے ہیں, واللہ حق پر نور کو دور سے پہچان لیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقائق کو سمجھ لیں. یہ عقیدے کے اصول کی بات ہو رہی ہے نصیحت کے انداز میں. الدین النصیحہ, الدین النصیحہ, الدین النصیحہ, تین مرتبہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تاکید لفظی ہے, پورے جملے کو تین مرتبہ دہرایا ہے. کیوں؟ کیونکہ بات جو ہونے والی ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے, بہت اہم بات ہونے والی ہے. اپنا دل کھول کے اس بات کو سنو, سمجھو, اس پر عمل کرنا شروع کر دو, یہی نجات کا راستہ ہے. اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مسلمان علماء کا ہمارے اوپر حقوق ہیں, ان سے محبت کرنا, ان سے علم حاصل کرنا, ان کے لیے دعا کرنا, ان کی مدد و اعانت کرنا, ان کا ساتھ دینا, تعاون علی البر والتقوی کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کی غلطیوں پر صبر کرنا, نصیحت کے لیے تو ادب کے دائرے میں رہ کے نصیحت کرنا, ان کی غلطیوں کو عام نہ کرنا. بشر ہے, غلطی ہو جاتی ہے, سب سے ہوتی ہے, عالم معصوم نہیں ہوتا. معصوم تو انبیاء ہے علیہ الصلاۃ والسلام, انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے, غلطی کا امکان رہتا ہے. بشر ہے, غلطی ہو گئی ہے, اگر غلطی پہ مصر نہیں ہے اور غلطی کسی فروع مسئلے میں ہے تو اختلاف تو ہوا تھا, سلف کا بھی اختلاف رہا ہے. اگر کسی اصول مسئلے میں ہے اور سلف عالم اصول مسئلے میں غلطی نہیں کرتا, بتاؤ میں آپ کو, سبق لسانی ہو سکتی ہے, وہم ہو سکتا ہے, لیکن باطل پر کبھی بھی اصرار نہیں کرتے. یہ پہچان ہے سلف عالم کی, جب نصیحت کی جاتی ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں اور رجوع کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں امام شافعی کہ کتنی اقوال ہیں، فوراً جب پتہ چلتا ہے قول غلط ہے رجوع کر لیتے ہیں. احمد بن حنبل کے بعض مسائل میں پانچ پانچ آٹھ آٹھ اقوال ہیں. کیوں؟ دلیل واضح نہیں ہے، حق بات کرنی ہے یا پہلے قول سے رجوع کر چکے. امام شافعی کے دیکھیں دو اقوال ہیں، ایک قول عراق میں اور دوسرا قول مصر میں، مختلف اقوال ہیں. تو علماء کہ دوسرا قول جو ہے وہ معتبر قول ہے. کیوں؟ کہ دوسرا قول جو ہے وہ پہلے قول کو منسوخ کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے کبار علماء کو دیکھ لیں آپ، علامہ البانی جو دور حاضر کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں، حدیث تصحیح اور تضعیف میں، دیکھ حدیث کا علم جو بہت وسیع علم ہے، اور تحقیق کے لیے طرق جمع کیے جاتے ہیں، اصول ایک ہی اصول تو نہیں بدلتے، لیکن بعض طرق کو دیکھنے کے بعد، مزید علم حاصل کرنے کے بعد تحقیق میں تبدیلی آئی. دو جلد مارکیٹ میں ابھی بھی موجود ہے، دیکھ لیں آپ حدیث یعنی بعض حدیث صحیح سمجھتے تھے، مزید تحقیق بعد پتہ چلا کہ ضعیف ہے، جن کو ضعیف سمجھتے تھے بعض کو پتہ چلا کہ وہ صحیح ہیں، اور پھر تصحیح و تضعیف میں یہ تبدیلی آئی ہے. ہزاروں میں حدیث میں، ہزاروں میں سے آپ کو دو جلد میں کتنی ہوگی؟ 300 حدیث ہوگی، 500 حدیث ہوگی. اب ہزاروں میں سے 400-500 حدیث میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو علم میں کوئی کمی پڑتی ہے؟ بلکہ یہی علم ہے، اہل سنت و جماعت سلف علماء کہ یہی پہچان اور یہی نشانی ہے، ہمیشہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی ان کو. لوگ کہیں گے عالم نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس افریقہ سے ایک جماعت آئی علم حاصل کرنے کے لیے، وہ کچھ سوالات بھی تھے ان کے، تو سوال کرنا شروع کیے. امام مالک فرماتے اللہ اعلم، پھر سوال کیا، پھر کہتے اللہ اعلم. جتنی سوالات کیے یعنی تقریباً دو تہائی مسئلے میں فرمایا اللہ اعلم. تو نے کہا ہم کیا جواب لے کے جائیں گے؟ اپنی قوم کی طرف جائیں گے، بڑے محدث سے مدینہ میں جا کے بڑے محدث سے مل کے آئے ہیں اور اپنے سوالات لے کے گئے تھے، انہوں نے دو تہائی مسائل میں یہ کہہ دیا کہ اللہ اعلم میں نہیں جانتا ہوں، تو کیا کہیں گے؟ فرمایا یہی کہو کہ میں مالک کہتا ہے اللہ اعلم میں نہیں جانتا ہوں. آدھا علم ہے آپ کہیں اللہ اعلم، انہوں نے کہا آدھا علم ہے. آج بعض ایسے لوگ موجود ہیں اگر جواب نہیں دیا تھا تو جواب دے ہی دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا. تو لوگوں کی فکر ہوتی ہے، لوگوں کے رب کی فکر نہیں ہوتی ہے. تو علماء سے محبت کرنا اور علماء کی غلطیوں پر ان کو نصیحت کرنا، رازداری میں جو اپنی غلطیوں پر مصر ہوتے ہیں دوسرے علماء کے پاس جا کے ان کو نصیحت کروانا، اگر وہ پھر بھی مصر ہوتے ہیں تو علماء پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان سے نمٹا جائے. اگلا جو حق ہے آخر میں پانچویں نمبر پہ، ولی عامت المسلمین، عامت میں یعنی عامت مسلمین، عام مسلمانوں کے حقوق کئی حدیث میں آیا ہے، جس میں سے جب ملاقات ہو تو سلام کریں، اگر وہ دعوت دے تو اس کی اجابت کرنی چاہیے، اگر وہ بیمار ہو تو عیادت کرنی چاہیے، اگر مر جائے تو اتباع جنازہ کے اتباع کرنی چاہیے، اگر نصیحت طلب ہو تو نصیحت کرنی چاہیے، اگر چھینک ہے تو اس لیے دعا کرنی چاہیے. تو پانچ یا چھ حقوق مختلف احادیث میں آئے ہیں، یہ حقوق ہیں. مسلمان سے محبت کرنا اس کا حق ہے، مسلمان کی مدد و نصرت کرنا اس کا حق ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھنا اس کا حق ہے. اور یہ حقوق مزید یعنی متأکد ہو جاتے، تأکید ہو جاتی ہے زیادہ رشتہ داروں میں، جو قریبی رشتہ دار ہیں. تو صلہ رحمی کے لیے یہ چیزیں اور بھی یعنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان پہ یعنی خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا حق ہے والدین کا حق، والدین کے حقوق. ہم تو مسلمانوں کے حقوق تو خوب جانتے ہیں، لیکن شاید ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قریبی رشتہ داروں کے حقوق نہیں جانتے. بھائی کے حقوق کیا ہیں؟ بھائی سے کیسے بات کرنی ہے؟ بڑا بھائی اسے کیسے بات کرنی ہے؟ اپنی بہنوں سے کیسے بات کرنی، کیسے پیش آنا ہے؟ باہر دیکھیں گے دوسروں سے بڑے خندہ پیشانے سے بات کرتے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، جب اپنے پیارے سامنے آ جاتے ہیں تو 10 غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں، اچھا اس نے اس دن یہ بھی کیا تھا، اس نے وہ بھی کیا تھا، اس نے وہ بھی کیا تھا. سبحان اللہ. یاد رکھیں یہ رشتہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، ہماری مرضی سے نہیں ہے، ہمارے والدین کون؟ ہماری مرضی سے ہیں. ہمارے بھائی بہن کون؟ ہماری مرضی سے ہیں. اس رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہے. اس نے چاہا ہے کہ ہمارے والدین یہ ہیں, ہمارے بہن اور بھائی یہ ہیں, یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں. وہ جب آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں, شیطان ہمارے خون میں دوڑ, جھگڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اختلافات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اختلاف بھی ہوگا, جھگڑا بھی ہوگا, اور کچھ یعنی اونچ نیچ بھی ہو جائے گی, لیکن اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے حق تلفی کی جائے. بعض ایسے لوگ ہیں جو صرف عیدوں میں ملتے ہیں, بعض ایسے بھی جو عید میں بھی نہیں ملتے ہیں. کیوں جی؟ بس وہ بدل گیا ہے. اچھا وہ بدل گیا, تم کیوں بدلے بیٹھے ہو بھائی؟ وہ بدل گیا ہے, تم کون سے ٹھیک ہو بھی, جا کے منا لو اسے بدل گیا ہے تو. بھائی فون کیا, فون نہیں اٹھایا, دوبارہ فون کر لو یار, کیا جانا جاتا ہے, 10 دفعہ فون کر لو کیا جاتا ہے. ایک بار گیا ہو منہ پہ دروازہ بند کرے, دوسری بار چلے جاؤ, تیسری بار چلے جاؤ, 10ویں بار چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس سے عرض کیے, اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتہ دار ہیں, میں رشتہ جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں, میں قریب ہوتا ہوں وہ مجھے دور کرتے ہیں, مجھ سے دور ہو جاتے ہیں, مجھے بتائے میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ ایسے کرتے رہیں, اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد ہوگی, خاص فرشتے نازل ہوں گے جو آپ کی مدد و اعانت کریں گے, اور آپ کی مثال ایسی جیسے کہ آپ ان کے چہروں پر راخ پھونک رہے ہو. وہ غلط کر رہے ہیں, تم تو صحیح کر رہے ہو, تم جو رشتہ جوڑتے ہو توڑتے تو وہ گنہگار ہیں, تم گنہگار نہیں ہو. سبحان اللہ. اور دوسری روایت میں آیا ہے صلہ رحمی کے معنی کے تعلق سے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی کا مطلب بدلہ ہے, وہ جوڑیں گے تو ہم بھی جوڑیں گے. نہیں, یہ بدلہ ہے, صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کا معنی ہے کہ وہ توڑیں اور آپ جوڑیں, یہ صلہ رحمی ہے. وہ بیرخی اختیار کرتے ہیں. ایک شخص کی بات ہوئی, کہتے ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے, میں تو ایک چیز, میرے دن میں ایک قانون ہے. ہاں بھائی جناب کا کیا قانون ہے؟ پہلے قانون بنائے گا نا. کہتے ہیں جو ہم سے رکھے گا ہم اس سے رکھیں گے, جو ہم سے نہیں رکھے گا تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کسی کی. لاپرواہ ہے نا, ضرورت نہیں اسی کی نا, سب کچھ دیا اللہ کا, سب کچھ دیا ہوا ہے. تو یہ سمجھتے جب تک سب کچھ موجود ہے تو اس کی اسے ضرورت نہیں پڑتی, اگر کوئی کہیں پہ کمی ضرورت پڑے گی تو شاید کوئی مدد کرے گا. یہ رشتہ جوڑنا ہے یا خود غرضی ہے, کیا ہے یہ؟ سبحان اللہ. رشتہ جوڑنے کا مطلب یہی ہے, آپ رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑتے ہیں آپ جوڑتے ہیں, وہ دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں. اگر آپ بدلے کی بات کریں تو صلہ رحمی نہیں ہے, یہ بدلہ ہے, اور اس کو کوئی اجر بھی نہیں ہے. یاد رکھیں بدلے کا اجر نہیں ہے, اور صلہ رحمی کا حق ادا نہیں ہوتا. صلہ رحمی کا حق ادا کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو جو ان کا حق ہے وہ حق دے دو. اور اس میں بیوی کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق ہیں. وہ بیوی جو اپنے گھر چھوڑ کے آئی ہے, جو اپنے پورا خاندان قربان کر کے آئی ہے, بچپن کی سہیلیاں ہیں یا اس کی جو مکمل زندگی کو چھوڑ کر جناب کے ساتھ پیچھے چلی آئی ہے, چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہے کوئی پرواہ نہیں کی, تنگی ہے کشادگی ہے کوئی پرواہ نہیں کی, وہ آپ کے لیے اپنا زندگی ساری چھوڑ کے آئی ہے. کیا ہم جانتے ہیں بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ ہم کیسے بات کرتے ہیں, ہم کیسے زندگی بسر کرتے ہیں, اس بیوی کے ساتھ ہمیں کیسے کرنا چاہیے, اللہ کا کیا حکم ہے؟ عاشروہن بالمعروف, رہن سہن کیسا کرنا ہے؟ لفظ دیکھیں بالمعروف, معروف سے, اور معروف کے لفظ خیر خواہی کی انتہا ہے, یعنی خیر خواہی ہر طرف سے, اٹھتے ہوئے خیر خواہی, بیٹھتے ہوئے معروف, بولتے ہوئے معروف, چلتے پھرتے ہوئے معروف, کھاتے پیتے ہوئے معروف, آپ کا پورا رہن سہن معاشرت معروف سے ہونی چاہیے. کم عقل ہے کم دین ہے, غلطی ہو جاتی ہے, ایک ساتھ رہ کر جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, کبھی نشوز بھی ہو جاتا ہے, کبھی ایسی عورتیں بھی ہیں جو خاندوں پر یعنی حاوی ہوتی ہیں, وہ بھاری پڑ جاتی ہے, اپنی منمانی کرنا چاہتی ہیں, بدتمیزی سے پیش آتی ہیں. تو اگر نشوز ہو تو معروف کیا ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے شرعاً. فعظوهن نصیحت کرو, نہیں مانتی احجرهن فی المضاجع, بستر الگ کر لو اپنے, تبھی نہیں مانتی واضربوهن, پھر مارو. مارنے سے مراد کیا ہے؟ شرعی طریقے سے مارنا ہے کہ جسم پہ نیل بھی نہ پڑے, زخم تو دور پہ نیل نہیں ہونا چاہیے, یعنی اتنی طریقے سے مارنا ہے. علماء فرماتے ہیں جیسے مسواک ہوتا ہے نا, مسواک کی لکڑی ہے, یعنی ایک بلش تقریباً. اس سے آپ مار کے دیکھیں کتنی درد ہوتا ہے, کوئی نیل پڑتا ہے اسے, تو پھر مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں, سب سے پہلے اللہ کے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے. فضربوهن, یہ عمل ہے. ہم اس لیے مارتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. کیسے مار؟ جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ظلم نہیں کرنا, اگر نیل کا نشان پڑ گیا تو ظالم خامل. بعض لوگ کہتے ہیں عدالتوں میں, آپ دیکھیں اللہ رحم کرے, کسی کو سر پہ زخم ہوتا ہے, کسی کے منہ سوجا ہوتا ہے, کسی کے ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے, کسی کا بازو اترا ہوتا ہے, تشدد کرتے ہیں خامد اپنے بیویوں پر, ظالم ہے, بزدل ہے, عورتوں پہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں غیر شرعی طریقے سے, اپنا غصہ نکالتے ہیں, تو یاد رہے غصے میں مارنا جائز نہیں ہے. جو مارنا غصے میں نہیں مارنا ہے, تو غصے میں تو پھر پیار میں مارا جاتا ہے, پیار میں مارا جاتا ہے. یاد رہے غصے میں کبھی نہیں مارنا, بچوں کو بھی نہیں مارنا, کیونکہ غصے میں مارنے سے کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا, اور ظلم سے منع کیا گیا ہے. حرمت ظلم علی نفسی فلا تظالم, حضرت قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ظلم کا پروپر حرام کر دیا ہے, تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو. اور بچوں کے حقوق, بچوں کو صحیح تربیت کرنا, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا صحیح نام کا انتخاب کرنا, سب سے پہلے اس کا تحنیک جو ہے سنت ہے, اس کو تحنیک کرنا, جب گٹی کہتے ہیں دودھ پلاتے ہیں, سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کھجور کی زیادہ ویلیو نہیں ہے, اہمیت نہیں ہے, ورنہ جو اصل گھٹی کا طریقہ ہے شرعاً جو ہے بچے کو جو تحنیک حلق سے کی جاتی ہے وہ کہ وہ باپ جو ہے وہ کھجور کو پورا منہ میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا کر, جو پیسٹ کا سیرم ہے, پیسٹ نہیں, پیسٹ کا جو سیرم ہے, سیرم جو پانی ہے, اپنے منہ سے نکال کر بچے کے حلق میں ڈال دے گا, کیونکہ بچے اس وقت کھانا پینا نہیں جانتا, نو مولود ہے. سب سے پہلے خوراک جو بچے کے پیٹ میں جانی چاہیے وہ یہ سیرم ہے, اسے کہتے ہیں تحنیک, سنت ہے. اس پھر اچھا نام رکھنا, پھر بچے کا عقیقہ کرنا, بچے کے حقوق میں سے بچے کی صحیح تربیت کرنا سب سے بڑا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, اے ایمان والو قوا انفسکم, سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ, بیوی بچے آپ کے گھر والے, کس چیز سے بچانا ہے؟ نارن, آگ سے. ایسی کیسی آگ ہے جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے, خوفناک آگ ہے, سب سے بڑا عذاب ہے جہنم کی آگ. تو کیسے بچیں گے؟ صحیح تربیت سے, صحیح دینی تربیت سے. یہ بچوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. وقت کافی ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ چند حقوق ہیں, ورنہ لسٹ بہت لمبی ہے. حدیث میں ان پانچوں کا ذکر ہے, للہ ولکتابہ ولرسولہ ولیمت مسلم عامتہ. آخر میں ایک بات رہ گئی ہے, سورۃ العصر عظیم سورت ہے. اس عظیم سورت کے تعلق سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ صرف یہی سورت نازل فرما تو یہی کافی تھی لوگوں پر, اگر یہی سورت نازل ہوتی, ایک سورت بس, دو سطر ہیں, دو لائن ہیں, زیادہ لمبی سورت بھی نہیں ہے, اگر یہی سورت نازل ہوتی لوگوں پر یہ ان کے لیے کافی تھی. آخر کیا پیغام ہے اس سورت میں؟ کامیابی کا سارا ساز اس میں سامان موجود ہے مکمل طریقے سے, ایک ہی سورت کی, چھوٹی سورت میں. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان بے شک جن سے انسان لفی خسر, خسارہ میں ڈوبا ہوا ہے, ہر طرف سے خسارے میں گر چکا ہے. الا استثناء ہے, سوائے الذین آمنوا, جو ایمان لائے ہیں. ایمان لانے سے کیا مجھے نے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر, جو ارکان ایمان چھ ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کرتے رہے, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق وصیت نصیحت کرتے رہے. وتواصل بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت و نصیحت کرتے رہیں۔ صرف چار چیزیں ہیں، اگر یہ ہیں تو خسارے سے بچنا ممکن ہے، ان میں سے ایک نہیں ہے تو خسارے سے ہم بچ نہیں سکتے، اور خسارے سے مراد یہ ابدی خسارہ ہے، دنیا اور آخرت کا ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ اور اس میں جو شاہد ہے وہ تواصل بالحق، ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے حق کی، دین النصیحہ، آپ جیسا کہ نصیحت دوسروں کو کرتے ہیں تو دوسروں کا بھی حق ہے کہ آپ وہ بھی نصیحت کریں۔ ہم نصیحت کرنے والے اگر ہیں، لوگوں کو سمجھانے والے ہیں، تو جب ہم سے غلطی ہوتی ہے یا کہیں پہ کوئی خلل ہوتا ہے تو دوسروں کی حق بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے، یہ بھی اس نصیحت میں شامل ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف دوسروں نصیحت کرنے والے ہیں، ہم سے خطا ہوتی نہیں ہے اور نہ ہی ہم کبھی کسی خلل کے غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور کئی لوگ اس غلط فہمی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو یوں آ کے غصے سے نکل آتی ہے، جناب اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جناب ابھی تو آپ نصیحت کر رہے تھے نا، جب آپ کرسی پہ پھر دوسروں نصیحت کرنے کا حق رکھتے ہو تو پھر دوسروں کو بھی حق ہے جب آپ سے غلطی ہو اور واقعی شرعاً غلطی ہو، غیر شرعی بات کی ہے، سبق لسانی ہوئی ہے یا غلط کوئی بات غلط بیانی ہوئی ہے یا کوئی غلط عقیدہ کو بیان کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ یہ بات حق ہے تو رجوع کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو حق کی طرف پلٹنا واجب ہے، یہ تواصل بالحق ہے۔ اور حق پر ہمیشہ نور ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے یہ بیان کیا ہے، اور وہ نور جو ہے وہ حق اہل حق کو نظر آتا ہے، اہل باطل کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے بعض لوگوں کے نزدیک حق باطل اور باطل حق ہو چکا ہے، دیکھ لیں، شرک کو توحید کہتے ہیں، وحید وہ ہے، بعض لوگوں کے نزدیک جوحت الوجود کفر عقیدے کا قائل ہے، بدعت سنت ہو چکی ہے، اور سنت کی طرف جو دعوت دیتے ہیں وہ بدعتی ہو چکے ہیں، کیونکہ فطرتیں جو ہیں وہ بالکل الٹی ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پریم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آل اور سنت پر چلنے کی، من سلف الصالحین کو صحیح سمجھ کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔